بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الى یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قیمتی ہے، اس میں انسانیت کے لیے پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم لوگ حدیث کہتے ہیں، گرچہ کہ حدیث کی تعریف اتنی ہی نہیں ہے، اور بھی کچھ باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے آج ہم نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے. کوشش کی جائے گی کہ اس حدیث پاک کی مختصر تشریح اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. حق تعالی ہم سب کو، پوری امت کو، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں. آپ سب حضرات نے ان کا نام بارہا سنا ہوگا. ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اس سوال پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لقد سألت عن عظیم. آپ نے ایک بہت بڑی چیز کے متعلق سوال کیا ہے کہ جنت میں داخلہ اور جہنم سے حفاظت، جس کو قرآن مجید نے حقیقی کامیابی قرار دیا. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہے. قد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے ایک معنی تاکید کے ہیں، یقیناً وہ کامیاب ہے، بلا شبہ وہ کامیاب ہے. تو قرآن مجید نے اس کو انسان کی حقیقی کامیابی قرار دیا کہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے. دنیا تو بہرکیف گزر جائے گی، لیکن اصل مسئلہ اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کا مسئلہ ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. یقیناً یہ آسان ہے ان کے لیے جن کے لیے حق تعالی آسان کر دے، یعنی جنت والا راستہ یہ آسان ہے، جہنم سے بچنا یہ آسان ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کریں، جن کے لیے اللہ سہولت کا معاملہ فرمائیں. ظاہر ہے کہ کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت، ہدایت، گمراہی، زندگی، موت سب اسی کے قبضے میں ہیں. تو اس کا حقیقی کامیابی کے لیے انسان کو راستہ آسان کرنا بھی اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے. آدمی کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر فرمایا، سب سے پہلی بات، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. دیکھو، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے. دو دعوت تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے. تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، ان کی مشترکہ دعوت دو باتوں پر تھی. پہلی بات توحید کی تھی. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. پہلی بات توحید کی تھی. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ایک سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات اور صفات میں، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اور اگر کوئی خدا کو مانتا ہے لیکن خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شرک، جس کی معافی نہیں ہوگی قیامت کے دن اگر آدمی مشرک مر گئے۔ تو یہ سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، سارے رسولوں کو کی طرف اللہ نے اس پیغام کو بھیجا کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاؤ، یہ بنیادی کام تھا نبیوں کا۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں تشریف لے گئے اور پھر لوگوں سے اعلان کیا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اے انسانوں، کلمہ پڑھ لو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی توحید کو مان لو کہ اللہ ایک ہے، اکیلے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے معبود، اس کا کوئی ساتھی نہیں، ساجی نہیں، شریک نہیں، پارٹنر نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں، تفلحوا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور بدماش ابو لہب، بعض روایتوں میں بدماش ابو جہل، ان بازاروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے یہ بدماش بھی ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور پھر پیچھے سے اعلان کرتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات نہ سنو، اور پتہ نہیں کیا 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 خرافات یہ لوگ پیچھے سے بکتے تھے۔ اس زمانے کی میڈیا بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی جو حق کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی دعوت ہے نبیوں کی، رسولوں کی دعوت کا یہ خلاصہ ہے توحید۔ اور دوسری چیز فعبدون، تمام نبیوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، یعنی عبادت بھی اللہ ہی کی ہو، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، حرام ہے، ظاہر ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرے گا وہ مشرک ٹھہرائے گا۔ تو توحید اور اللہ ہی کی عبادت، یہ دو بنیادی نقطے ہیں اور بنیادی پیغام ہے جس کو لے کر رسولوں کی بعثت ہوئی اس دنیا میں۔ تو فرمایا جنت میں جانے کا راستہ اور جہنم سے حفاظت کا راستہ، اس کی پہلی بنیاد اور اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی توحید اور عبادت، یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان کی کامیابی ناممکن ہے۔ جیسے بنیاد کے بغیر کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، توحید اور عبادت کے صحیح تصور اور مفہوم کے بغیر انسان کی کامیابی ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے اس کا جنت میں جانا اس فاؤنڈیشن کے بغیر، اس بنیاد کے بغیر، اس بنیاد کی طرف رسولوں نے دعوت دی۔ اور پھر اس کے بعد ارکان اسلام کو گنوایا، فتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، من چاہے تو بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے، من نہ چاہے تو بھی پڑھنا ہے۔ پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت پر اللہ نے فرض کر دی ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی معاف نہیں ہے، جس کو شاعر نے نماز عشق کہا۔ یعنی حقیقت میں نماز یہ دلیل ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی دلیل اور جنگ کے میدانوں میں بھی دیتا ہے، اسی لیے شاعر نے اس کو نماز عشق سے تعبیر کیا، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ اس کا پہلا مصرع ہے، نہ مسجد میں، نہ کعبے میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں فرض ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا۔ تو ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ بالکل اس کی مثال یوں ہے جیسے بدن میں سر کی مثال، بغیر سر کے انسان کا وجود نہیں، ایسے ہی بغیر نماز کے اسلام نہیں، ایمان رکن ہے بنیادی۔ پھر تیسرے نمبر پر زکات ادا کرنے کا حکم دیا، یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا۔ پھر چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا، یہ چوتھا رکن ہے اسلام کا۔ اور پھر پانچویں نمبر پر کعبۃ اللہ کا حج، جو اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے مستطیع لوگوں پر، یہ پانچ ارکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس سوال کے جواب میں جس میں حضرت معاذ بن جبل نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس سے جنت میں داخلہ ہو جائے، یعنی جنت کا ٹکٹ مل جائے اور جہنم سے حفاظت ہو جائے. تو یہ پانچ بنیادی ارکان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. پھر خود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو سمجھانے کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی بغیر سوال کے ڈائریکٹ بات سمجھا دے، اس میں سامنے والا اپنا کان سننے کے لیے کھڑا نہیں کرتا، جنرل بات پیچھے سے چل رہی ہے یہ بھی ایک جنرل بات سمجھ لیتا ہے. لیکن بات کہتے کہتے اگر آدمی اپنی بات روک دے اور سوال قائم کر لے تو جتنے لوگ مجمع میں غیر حاضر ہیں وہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں. اب لوگ کہیں گے کیسے غیر حاضر، یہاں تو بھائی سب حاضر ہیں، جسم تو حاضر ہوتا ہے لیکن کسی کسی کا دماغ بھی غیر حاضر ہوتا ہے، وہ باہر کی دنیا میں سوچتے رہتا ہے، وہ دوسری جگہوں پر بیٹھا تو یہاں رہتا ہے لیکن اس کی سوچ کہیں اور رہتی ہے. لیکن اگر کوئی سوال قائم کیا جائے بات چلتے چلتے سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی سمجھانے کا ایک انداز ہے اور سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ بات کہتے کہتے آدمی سوال قائم کرے تاکہ سامنے والا متوجہ ہو جائے، پھر وہ کان لگا کر سنتا ہے اور اس بات کی طرف دھیان دیتا ہے اور اس بات کی اہمیت کو سمجھتا ہے. چاہے تو ایسے ہی بتا سکتے تھے لیکن سوال قائم کیا، اور پھر سوال قائم کر کے بتایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. کیا مطلب؟ ڈھال کہتے ہیں حفاظت کا ذریعہ. آپ کی طرف مثال کے طور پر کسی نے پتھر پھینکا، آپ کے پاس چھتری رکھی ہوئی تھی، آپ نے چھتری کو درمیان میں کر دیا اور وہ پتھر چھتری پر لگ گئی اور آپ بچ گئے. تو چھتری ہمارے لیے ڈھال بن گئی، پتھر کے مار سے ہم بچ گئے. تو روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے جہنم سے حفاظت کا سبب بنے گا. وہ ڈھال ہے روزہ، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے. پھر آگے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ دینے سے گناہ ایسے مٹتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. بات مثال کے ذریعے سمجھائی اس لیے کہ مثال کے ذریعے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. کہیں آگ لگ گئی سب سے پہلے فائر بریگیڈ آتی ہے تاکہ اس آگ پر قابو پایا جائے اور اس کو بجھا دیا جائے. جیسے فائر بریگیڈ سے آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے ایسے ہی صدقے کی ادائیگی سے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور بعض روایتوں میں ہے صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو مٹانے والی چیز صدقہ ہے. اسی لیے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرنا چاہیے. کتنی بیماری ایسی ہے آدمی کر کر کے تھک جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کے تھک جاتا ہے، پھر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ چلو صدقہ دے کر دیکھے، اور صدقہ دیتا ہے اور بغیر کسی دوائی کے اس کا علاج ہو جاتا ہے. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہی نہیں کہ صرف صدقہ دو اور علاج نہ کراؤ، علاج کرانا بھی سنت ہے، علاج بھی کرائیں اور صدقہ بھی دے تو انشاءاللہ آدمی کو صحت جلدی ملے گی، تندرستی ملے گی، علاج ہوگا. اس سے کیسے ناممکن علاج صدقوں کے ذریعے ہو گئے. تو اعمال کے ذریعے سے ہونا یہ یقینی بات ہے، جیسے اسباب کے ذریعے سے ہونا یقینی ہے. اللہ نے اس دنیا کو اسے زار الاسباب سے جوڑ دیا، بہت سارے اسباب بنا دیے، ایسے ہی اعمال کو بھی سبب بنایا کہ آپ عمل کیجئے پھر اس کے نتیجے میں اللہ ایسے کریں گے ایسے کریں گے. صرف کہنے سے نہیں ہوگا، عمل بھی ضروری ہے. نیت کرنے سے ثواب ملے گا لیکن عمل کرنے سے مقام بلند ہوگا، درجات بلند ہوں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، آدمی کی زندگی میں ایک نیا رنگ نیا رخ آئے گا. تو صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اور پھر تیسری بات فرمائی صلاۃ الرجل من جوف اللیل، تہجد کی نماز، یہ بھی خیر کے دروازے ہیں. اور وہ آئے تلاوت فرمائیں سورہ سجدہ والی تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یہاں تک کہ یعملون تک پہنچ گئے. پھر آگے فرمایا، پھر پوچھا تیسرا دوسرا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا الا اخبرک برأس الامر کلہ، وعمود ہی وزروت سنامی. کیا میں تم کو اسلام کا لب لباب نہ بتاؤں, اسلام کی اصل چیز, اصل سرمایہ نہ بتاؤں؟ اور پھر فرمائے وعمود ہی, اسلام کا ستون نہ بتاؤں؟ وزروت سنامی, اسلام کی بلند ترین چوٹی نہ بتاؤں؟ فرمایا رأس الامر الاسلام, دین کا اصل سرمایہ وہ الاسلام ہے. اصل چیز تو, اصل پونجی تو, اصل دولت تو, اصل قیمت تو وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے, جس کو قرآن نے کہا الاسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اصل ہے, یہ بنیاد ہے. پھر فرمایا اس دین اسلام کا ستون نماز ہے. اور پھر فرمایا اس دین اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد ہے, جس کو آج کے باطل اور فراڈی جھوٹی میڈیا نے دہشت گردی کا عنوان دیا ہے. دہشت گردی الگ چیز ہے, جہاد الگ چیز ہے, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. امن کی جو تعلیم قرآن میں دی گئی ہے, دنیا کی کسی کتاب میں اور کسی دوسرے مذہب کی مذہبی کتاب میں امن کی وہ ایسی تعلیم دی نہیں گئی, نہیں دی گئی ہے. پھر آگے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال قائم کیا, الا اخبرک بملائک ذلک کلہ, جو میں نے یہ سب باتیں آپ کو بتائی ہیں, ان سب کا خلاصہ, ان سب کا لب لباب, ان سب کا نچوڑ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا, زبان پکڑ لیا, زبان تھام لی, اور پھر فرمایا کف علیک ھذا, زبان کو لگام دو, یعنی زبان کی حفاظت کرو. تو تعجب میں پڑ گئے حضرت معاذ بن جبل اس بات پر, کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, ہماری زبان پر, ہماری زبان سے نکلنے والے گفتگو پر, بول پر ہماری پکڑ ہوگی. فرمایا سکیلت کا امک, تیرا ناز ہو. ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہتے جیسے ہم لوگ رے بے وقوف, رے بے تو کا. ہر زبان میں کچھ ورڈس ہوتے ہیں جس میں تنبیہ کی جاتی ہے, جس میں سامنے والے کو الرٹ کیا جاتا ہے. تو فرمایا تیرا ناز ہو, سکیلت کا امک. پھر فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الاقال على مناخرهم الا حصائد السنتهم, اس زبان کے بول انسان کو کل قیامت کے دن اوندھے منہ یا نتھنوں کے بل جہنم میں گرا دیں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث سے متعلق تھی, اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا. اب تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے اور صحیح اسلامی زندگی گزار کر دوسروں تک اس دین اسلام کو, پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.